درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم کو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الحمد لله، آج ہم قرآن کریم کی ایک اور طویل ترین اور اہم سورت یعنی سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے، اور اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں. یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. یہ سورت بھی بڑی فضیلت و عظمت والی ہے، خاص طور پر اس کی بعض آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر 4 آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کے بدلے میں مجھے دنیا و ما فیہا بھی دے دیا جائے تو مجھے منظور نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے موقع پر یہ 4 آیات آئیں گی. ان میں سے ایک آیت نمبر 30 ہے، دوسری آیت نمبر 40، اور تیسری آیت نمبر 48، اور چوتھی آیت نمبر 64. ما قبل جو سورت گزری یعنی سورہ آل عمران، اس سورت کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت کے اختتام پر جیسا کہ آپ پچھلے درس میں سن چکے تقوی کا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. تو اس کا اختتام ہوا اللہ کے تقوی کے حکم پر، اور سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے تقوی کے حکم سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اس سورت کو سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سورۃ طلاق جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سورۃ النساء القصریٰ، چھوٹی سورۃ النساء، اور یہ بڑی سورۃ النساء. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے وہ اصول بیان فرمائے ہیں جو خاندانی نظام، اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. پھر اس میں یتیموں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، اور گھر کا نظام کیسے چلایا جائے اس کے بارے میں ہدایات ہیں. زوجین میں اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا حل بتایا گیا ہے. یہودیوں کی اور منافقین کی سخت ترین مذمت ہے، اور ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کا ذکر ہے. اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے، جسے قتل خطا کہتے ہیں، تو پھر اس کی دیت کیا ہے، اس کا بھی بیان ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب نکاح کے موقع پر یا کسی اور معاملے میں خطبہ ارشاد فرماتے تو سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پڑھتے، جو ہم پہلے پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ پڑھتے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو اپنے رب سے ڈرو، اس میں بھی تقوی کا حکم ہے اور اس میں بھی تقوی کا حکم ہے۔ اس دیواجی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور پڑھی جا رہی ہیں وہ آیات جن میں تقوی کا حکم ہے، تقوی کا حکم۔ اس موقع پر تقوی والی آیات کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں تقوی والی زندگی گزاریں گے تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے گی، اور سکون ملے گا آپس میں، اور خاندانوں میں محبت ہوگی۔ اور اگر تقوی سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پھر گھر میں بے سکونی ہوگی۔ فرمایا کہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو تقوی اختیار کرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا ایہا الناس، یہ خطاب نوع انسانی سے ہے، خواہ اس کی کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی ملک ہو، اور کوئی بھی قوم ہو۔ یا ایہا الناس، اے انسانو۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض جگہ قرآن کریم میں خطاب ہے یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ، اور بعض جگہ خطاب ہے یا ایہا الناس کے ساتھ۔ کم و بیش 82 یا 84 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ پاک نے یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا، اور بقیہ مقامات پر یا ایہا الناس کے ساتھ خطاب کیا۔ تو یہ خطاب سارے انسانوں سے ہے، خواہ ان کی کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی ملک ہو، اور کوئی بھی وطن ہو۔ اے انسانوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک جان سے پیدا کیا۔ تم سب کے اب جد امجد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور تم سب کی ماں حضرت حوا ہیں، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ان الفاظ سے وحدت نوع انسانی کا سبق دیا گیا ہے۔ نوع انسانی، سارے کے سارے انسان ایک ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ مذہب کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال اس آیت کریمہ سے وحدت نوع انسانی کا سبق ملتا ہے۔ خواہ کالے ہوں یا گورے ہوں، ہندی ہوں یا چینی ہوں، ایشیائی ہوں یا امریکی ہوں، اور آج کے ہوں یا کل کے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، اور حسین و جمیل ہوں یا کہ سادہ صورت والے ہوں، سب کا جد اعلیٰ وہ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ بعض لوگوں کے اندر یہ تصور رہا، بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور رہا کہ گوروں کا جد امجد اور ہے، اور کالوں کا جد امجد اور ہے، اور رنگ دار لوگوں کا جد امجد اور ہے، یہ تصور رہا۔ اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر دوں کہ بہت ساری تفسیروں میں یہ بھی بحث ملتی ہے کہ آدم ایک تھے یا آدم کئی تھے، یہ بھی بحث ہوئی ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آدم بہت سارے تھے، کئی آدم تھے، لیکن اکثریت ہمارے مفسرین کی، اور جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ آدم ایک تھے اور انہی سے ساری نسل چلی۔ تو یہ تصور رہا کہ گوروں کا جد امجد اور کالوں کا جد امجد اور، شاہوں کا نسب اور عوام رعایا اور غریبوں کا نسب اور۔ بعض بادشاہوں نے اپنے عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی، ان میں سے کوئی کہتا تھا کہ میرا رشتہ سورج سے ملتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ میرا رشتہ چاند سے ملتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ میری رگوں میں خدائی خون دوڑ رہا ہے، میں ایک انوکھی مخلوق ہوں، سب سے اعلی مخلوق، لہذا بادشاہی یہ صرف میرے خاندان کا حق ہے، کسی اور کو بادشاہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوؤں میں تو عجیب تصور کہ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ ویسے تو سارے کے سارے انسان یہ پیدا ہوئے، اپنے بارے میں ہی انہوں نے یہ تصور کیا کہ سارے ہندو پیدا ہوئے برہما جی سے پیدا ہوئے، لیکن چھتری جو پیدا ہوئے وہ برہمن جو پیدا ہوئے وہ برہما جی کے منہ سے پیدا ہوئے، اور چھتری جو پیدا ہوئے تو وہ برہما جی کے سینے سے پیدا ہوئے، اور ویش جو پیدا ہوئے تو وہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور شودر جو پیدا ہوئے تو وہ برہما جی کی ٹانگوں سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کے ہاں سب سے گھٹیا اور ادنا مخلوق حیوانوں کے درجے کی وہ شودر ہیں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ ان کے ہاں یہ ذات پات کا فرق اس قدر ہے کہ شودر کو برہمن کے ساتھ اور چھتری کے ساتھ چارپائی پر یا اونچی جگہ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے، باوجود کہ وہ بھی ہندو ہے یہ بھی ہندو ہے۔ آج تک یہ جسے روشنی کا دور کہا جاتا ہے، تعلیم کا دور کہا جاتا ہے، ترقی اور تہذیب کا دور کہا جاتا ہے، معلومات میں اضافے کا دور کہا جاتا ہے، اس دور کے اندر بھی ہمارے پڑوسی ملک میں یہ تصورات موجود ہیں، آج کے دور میں اب بھی یہ تصور موجود۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مغرب والے لاکھ تردید کرتے رہیں لیکن ان کے ہاں بھی آج بھی گورے اور کالے کے اندر فرق پایا جاتا ہے، اور وہ رنگدار نسلوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ ہمیں بھی کالوں میں اور رنگدار نسلوں میں شمار کرتے ہیں، چنانچہ اپنے برابر کے ہمیں نہیں سمجھتے۔ لیکن قربان جاؤں میں قرآن پر، اور قربان جاؤں صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ 1450 سال پہلے جسے یہ ظالم اور جسے یہ جاہل یہ جہالت کا دور کہتے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ روشنی کا دور تھا، روشنی کا دور، نور کا دور، ترقی کا دور، ہدایت کا دور، اور فرقوں، ذاتوں، قوموں کے بت گرائے جانے کا جو دور تھا، اس وقت اعلان کیا گیا کہ نہیں، ان اباکم واحد، ان ربکم واحد و اباکم واحد، میرے آقا نے اعلان کیا انسان تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب بھی ایک ہے، کسی قریشی کو غیر قریشی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، الا بالتقوی، الا بالتقوی۔ آپ اندازہ کیجئے کون سے دور میں آپ اعلان فرما رہے ہیں، آج کا دور نہیں تھا۔ آج تو پھر بھی بحث ہوتی ہے، مشرق سے مغرب میں ایک خبر نکلتی ہے، مشرق کے آخری کونے سے تو مغرب کے آخری کونے تک ایک گھنٹے کے اندر، چند منٹوں کے اندر پہنچ جاتی ہے وہ خبر۔ ظلم اور زیادتی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے شمال کے اندر تو جنوب والوں کو ایک گھنٹے کے اندر، چند منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے، وہ دور نہیں تھا، بظاہر ذرائع ابلاغ کے نہ ہونے کا دور تھا، اور بحث مباحثہ نہ ہونے کا دور تھا، اور کمیٹیاں وغیرہ قائم نہ ہونے کا دور تھا۔ اس وقت میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی بنیاد کے، صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پیدا کیا اس کے جوڑے کو، اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ بعض حضرات مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور بعض نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی جنس میں سے تھی، اس کا یہ مطلب ہے۔ وخلق منہا زوجہا، مرد اور عورت کی طبیعت ایک، مزاج ایک، ضروریات ایک جیسی، تقاضے ایک جیسے۔ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بکثرت مرد بھی پھیلا دیے اور عورتیں بھی پھیلا دی۔ آپ تصور کیجئے لاکھوں سال پہلے کا، جب اس پوری زمین پر صرف دو انسان آئے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ مجھے تو یہ خیال آ رہا ہے اگر خاندانی منصوبہ بندی والے ہوتے اس وقت، اللہ نہ کرے، تو یہ کہتے کہ ابھی سے ہی نسل بندی کا سلسلہ شروع کر دو، خاندانی کے منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دو، اگر ان دو کی نسل بڑھنا شروع ہو گئی تو یہ دیکھو دو چار تو کھیت ہیں، ان کے اندر کچھ غلہ پیدا ہوتا ہے، کچھ پھل ہیں، کچھ پھول ہیں، زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے؟ آپ ذرا سوچئے، اگر آج کوئی خاندانی منصوبہ بندی کا ماہر اس وقت بیٹھا ہوتا اور وہ ڈراتا، کیا بنے گا جب اس زمین پر لاکھوں انسان پیدا ہو جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ صرف دو افراد سے کاروان انسانی کا آغاز ہوا اور آج اربوں انسان ہیں، اور کل کے انسان کو وہ ضروریات اور وہ سہولتیں میسر نہ تھیں جو آج کے انسان کو سہولتیں میسر ہیں.
www.dasquran.com.
تو فرمایا کہ ان سے بہت سارے مرد پھیلا دیے، بہت ساری عورتیں پھیلا دی، پوری زمین کو بھر دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، اللہ کے واسطے دے دو بھائی، یہ اللہ کا واسطہ دے کر. سب سے زیادہ تو اللہ کا واسطہ ہمارے بھکاریوں نے استعمال کیا، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. انہوں نے اس کو اپنا ایک کاروباری سلوگن بنا لیا اور اپنا ایک کاروباری ڈائلاگ بنا لیا، اللہ کا واسطہ. میں سمجھتا ہوں کہیں سے سنا ہوگا کہ اللہ کے واسطے سے اگر سوال کیا جائے تو اس سوال کو پورا کرنا چاہیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سألکم باللہ فاعطوہ، جو تم سے اللہ کے واسطے پر سوال کرے اس کو دو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نجائز چیز کا سوال کرے اللہ کے نام پر ہم دیں، غیر مستحق اللہ کے نام پر سوال کرے تو ہم دیں، اور ہمارے دینے سے عادتیں بگڑتی ہوں اور بھیک مانگنے کے فن میں اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہو تو ہم دیں، یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کسی شرارت کی بنا پر انہوں نے ایک طالب علم کی پٹائی لگائی. تو اس نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ ہی کے لیے تو تجھے مار رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دے. تو انہوں نے کہا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے نہیں مار رہا. بہت سے تو مارنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اپنے نفس کے لیے، اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصے میں آ کر مارتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے مارتے ہیں، اصلاح کے لیے مارتے ہیں. تو اگر وہ اللہ کے واسطے سوال کر رہے اور میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اس کو دینے پر، میں جانتا ہوں کہ اس کو دینا صحیح نہیں ہے، تو میں جو منع کر رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کے لیے منع کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر منع کر رہا ہوں. تو اس لیے اس حدیث کی بنا پر ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو. بل ارحام، اور قرابتوں کے بارے میں ڈرو. ایک بات تو یہ دیکھیے کہ عربی زبان کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے الارحام کا عطف ہے اللہ پر، یعنی دو چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا، اللہ سے ڈرو اور قرابتوں سے ڈرو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قرابتوں کی، رشتہ داروں کی اور صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. اللہ کہہ رہے اللہ سے ڈرو اور رشتوں سے ڈرو، قرابتوں سے ڈرو، صلہ رحمی کو ختم کرنے سے ڈرو. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، بل ارحامی زیر کے ساتھ پڑھا گیا. اس صورت میں معنی یہ بنے گا، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں کے نام پر بھی سوال کرتے ہو. بعض اوقات رشتہ داری کا واسطہ دیا جاتا ہے، رشتہ داری کا واسطہ. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کو رشتہ داری کا واسطہ دیا تھا. جب دیکھا کہ ان کا جور و جفا انتہا کو پہنچ گیا اور کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی، اللہ کا واسطہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا عذاب سے ڈرانا، یہ کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی، تو آپ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. ارے کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرو. یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھانجا ہوں، جانتے ہو، تو کم از کم اس رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لو، اور اتنی زیادتی تو نہ کرو. تو اس لیے یہ معنی بھی بن سکتا ہے. بتانا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے صلہ رحمی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. رحم اس حصے کو کہتے ہیں جسم کے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے. تو گویا کہ جن رشتوں کا تعلق اس رحم کے ساتھ ہے ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں. اب چچا کا تعلق اسی سے ہے, پھپھی کا تعلق اسی سے ہے, ماموں کا تعلق اسی سے ہے, یہ جو رشتے ہیں یہ ہیں ذوی الارحام. اور ان رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے کو کہتے ہیں صلہ رحمی, اور ان رشتوں کے توڑنے کو کہتے ہیں قطع رحمی. مجھے معلوم ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں, ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں, ساری زیادتی چچا کر رہا ہے, ساری زیادتی بھائی کر رہا ہے, ساری زیادتی ماموں کر رہا ہے, خالو کر رہا ہے, بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن ہمیں حد الامکان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے, اور قطع رحمی سے بچنا ہے, اور صلہ رحمی کی کوشش کرنی ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں, صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے اور قطع رحمی کی بڑی مذمت ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سورہ محمد میں آیا, اللہ نے فرمایا کہ فَحَلْ أَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم زمین میں فساد کرو اور رشتوں کو توڑو, رشتوں کو توڑو اور رشتوں کے حقوق ادا نہ کرو. تو کیا فرمایا, اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارہم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, ان کو بہرا کر دیا, ان کو اندھا کر دیا. اندازہ کیجیے, جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور رشتہ داروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب ساری مخلوق پیدا کر لیا اور مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گئے تو رحم کھڑا ہو گیا, رشتہ کھڑا ہو گیا. اب کیسے کھڑا ہو گیا مجھے نہیں معلوم, آپ کو بھی معلوم نہیں, کسی کو بھی معلوم نہیں. ممکن ہے کہ ایک فرضی انداز میں بات کو بیان کرنا مقصود ہو, ممکن ہے کہ حقیقت ہو کوئی. بہرحال عرش الہی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ یہ مقام ہے قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا, تو میں پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا رشتے سے خطاب کرتے ہوئے, رحم سے خطاب کرتے ہوئے, اما ترضین انی اصل من وصلک وقت من قطع کا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو رشتوں کا لحاظ کرے گا اور رشتوں کو جوڑے گا اس سے میں اللہ اپنا تعلق جوڑوں گا, اور جو رشتوں کو توڑے گا اس سے میں اللہ اپنا تعلق توڑ دوں گا. یہاں تک کہ اگر رشتہ دار کافر ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے, تو بھی اس کے حقوق ادا کرنے. یہ یاد رکھیے, بعض لوگ آج کل کہتے ہیں میرا مسلک یہ ہے اور میرے فلاں رشتہ دار کا مسلک یہ ہے, تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ میرا فرقہ یہ ہے, اس کا فرقہ یہ ہے, اور میری جماعت یہ ہے اور اس کی جماعت یہ ہے, تو کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں. اگر رشتہ دار کافر اور مشرک ہے تو بھی اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لگتے جگر حضرت اسما نے پوچھا, یا رسول اللہ میری والدہ کافرہ ہیں, اصل امی, کیا میں اپنی کافرہ اور مشرکہ ماں کے حقوق ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے بھی حقوق ادا کرنا تم پر لازم ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, رشتوں کے حقوق ادا کرنے سے ایک خاندانی نظام برقرار رہتا ہے, اور اسلام خاندانی نظام کا حامی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یورپ کی بے پناہ کوششوں کے باوجود, بے انتہا پروپیگنڈے کے باوجود, اور شہوت پرستی کو رواج دینے کے باوجود, اور دولت کو ہمارے لیے خدا بنا دینے کے باوجود, اب بھی کسی نہ کسی انداز میں مسلمانوں کے اندر خاندانی نظام باقی ہے, جبکہ مغرب کے اندر خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا. وہاں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون ہے اور ان کی ماں کون ہے. باپ کا تو اکثر کو پتہ نہیں, اور یہ رشتے کہ یہ ماموں ہے اور یہ خالہ ہے اور یہ پھوپھی ہے, ان کو تو وہ بھول ہی چکے. خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہو جائے. الحمدللہ جب تک ہمارا قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق رہا انشاءاللہ یہ خاندانی نظام برقرار رہے گا. اس میں بڑی برکتیں ہیں. یہ خاندانی نظام میں جو محبتیں الفتیں ہوتی ہیں یہ پھر بڑھتی ہیں, آگے پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو حتی الامکان اس کا لحاظ کیجئے. بہت سے بھائی بہت سی بہنیں فون پر پوچھتے ہیں اور دوسرے طریقے سے, فلاں رشتہ دار یہ زیادتی کرتے ہیں, فلاں رشتہ دار یہ زیادتی کرتے ہیں. میں مان ہی لیتا ہوں چلو زیادتی کرتے ہوں گے, لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے کی زیادتی نظر آتی ہے لیکن اپنی زیادتی نظر نہیں آتی. خدا را ایسا نہ کیجئے, اپنی زیادتیوں کو بھی دیکھیے, اپنا بھی محاسبہ کیجئے, اپنے اوپر بھی تنقیدی نظر ضرور ڈالیے. ہو سکتا ہے کہ غلطی اپنے اندر ہی نظر آ جائے. تو فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پر نگران ہے. اللہ نگران ہے. یہ جو آیت کا اختتام ہوتا ہے, اب تو موٹے موٹے الفاظ بھی یاد کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ نواں پارہ ختم ہونے والا ہے تو موٹی موٹی باتیں یاد کرنا شروع کر دیں. بھائی یہ جو آیت کا اختتام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خواتیم الآیا, خواتیم الآیا, خاتمت الآیا کہہ سکتے ہیں آپ آسانی کے لیے. آیت کا خاتمہ, آیت کا آخری حصہ. قرآن کریم کی ہر آیت کو اللہ پاک نے جن الفاظ پر ختم کیے ہے یہ خاتمہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. اس خاتمے کا ما قبل کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیے حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو, اس نے ایک سے پیدا کیا, اور کہا جا رہا ہے دیکھو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا, صلہ رحمی کرنا, اور آگے کیا کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اب بتائیے کیسا گہرا تعلق ہے. اب جسے اللہ کے نگران ہونے کا یقین نہ ہو اس کے دل میں تقویٰ کہاں پیدا ہو سکتا ہے, اور جس کے دل میں اللہ کے نگران ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے حقوق عدل اور انصاف کے ساتھ کیسے ادا کرے گا, وہ تو ڈنڈی مارے گا. لیکن جسے یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ کو خبر ہے, وہ سمیع ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے, وہ رقیب ہے, وہ نگرانی کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے, اگر زیادتی کروں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو آپ مراقبہ سنتے رہتے ہیں یہ مراقبہ بھی اسی سے نکلا ہے. یہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے تو مراقبے کو ایسے بنا لیا جیسے جوگیوں کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, ایسے بیٹھ جاؤ ایک ورزش کی کر رہے ہیں اور جو ہے کچھ سوچتے رہو. لیکن اسلام کا مراقبہ کیا ہے؟ اسلام کا مراقبہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ تصور جم جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ نگرانی کر رہا ہے. تو یہ تصور جو جم جائے گا تو یہ تصور ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا آسان کر دے گا اور گناہوں کا کرنا بڑا مشکل کر دے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو برائی سے کس چیز نے بچایا تھا؟ اسی تصور نے, اللہ دیکھ رہا ہے. معاذ اللہ, انہ ربی احسن مسواج, زلیخا تیرے بت تو نہیں دیکھ سکتے, میرا اللہ تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے, وہ یہاں بھی نظر رکھے ہوئے نگرانی کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یہ ہے میرے بھائیوں مراقبہ. وآت الیتاما اموالہم ولا تتبدل الخبیث بالطیب, اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور پاکیزہ کو گندی چیز سے تبدیل نہ کرو. ولا تأکلوا اموالہم الى اموالکم, اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. زمانہ جاہلیت میں یتیموں پر ظلم ہوتا تھا. ظلم کی مختلف صورتیں تھیں۔ تین صورتیں یہ بھی تھیں جن کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ ان کے بعض رشتہ دار تو یہ کرتے تھے کہ ان کی جائیداد پر، ان کی وراثت پر، ان کی پراپرٹی پر، ان کے مکان پر قبضہ جما لیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کے والد جو اچھا مال چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے اس کے بدلے میں گھٹیا مال یتیموں کو دے دیتے تھے، اور تیسری صورت یہ تھی کہ حفاظت کے بہانے اور سرپرستی کے بہانے اپنے مال کے ساتھ خلط ملت کر کے کھا پی جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں کام نہ کرو۔ مَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے اموال دے دو، اور پاکیزہ کو گندی چیز سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ انہ کان حوباً کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ آگے آ رہا ہے اس سورت کے اندر اللہ پاک نے یتیموں کے حقوق خوب بیان کیے، فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، بعض تفسیروں میں میں نے یہ حوالے دیکھے